بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يمحو الله ما يشاء. پھر جو تقدیر پر اللہ نے لکھ رکھی ہے اس میں سے جو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. لوح محفوظ اسی کے پاس ہے اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اور وہ چیز جو جس کا ہم نے ان کو وعدہ کیا ہے ہم ان کو دکھا دیں گے یا پھر ہم ان کی روح کو قبضے کر لیں گے. او نتوفینک, یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے, ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ اللہ اپنے نبی سے کہا, یا ہم آپ کو دکھلا دیں یا عذاب آنے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کا کام میری بات کو پہنچانا ہے. علیک البلاغ, پھر وعلینا الحساب, ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, تقدیر کا فیصلہ, یہ بات بہت غور سے سنیں. تقدیر کے بارے میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ نے یہ بات بہت آسان کر دی ہے, ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تقدیر معلق, یعنی یہ جتنی تقدیر معلق ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ نے بیان کی ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دیں گے, فلاں کام کرو گے تو اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا, اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ تمہاری روزی میں تنگی پیدا کر دے گا. یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب میں نے والدین کی نافرمانی کی اس وقت تو اللہ کو پتا چلا کہ میں نافرمان ہوں اب جا کے میری عمر کم کر دی. نہیں, اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے کہ یہ نافرمان بنے گا یا فرما بردار بنے گا, یہ سچا بنے گا یا جھوٹا بنے گا. اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے. یہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا, برا کریں گے تو برا ہوگا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تقدیر پر بحث نہ کیا کرو, تقدیر پر بحث نہ کرو. پہلی امت نے تقدیر پر بحث کی ہے تو وہ اسی میں تباہ و برباد ہو گئی, اس لیے کہ تقدیر بھی اللہ کی صفات ہے. اللہ کی صفات ہے, کبھی میں سمجھاؤں گا کہ اللہ کی صفات کیا کیا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں. اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دو رسالے لے کر آیا ہوں, دو کتاب لے کر آیا ہوں, اس میں جنتی کا ذکر ہے, اس میں دوزخی کا ذکر ہے. یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے. جنتیوں کے نام اس میں لکھ دیے گئے ہیں اور جہنمی کے نام اس میں لکھ دیے ہیں. جس کتاب میں جنتیوں کے نام لکھے وہ تو جنت میں جائے گا, اور جس کتاب میں جہنمیوں کے نام لکھے ہیں وہ تو جہنم میں جائے گا. اللہ نے گویا قلم کو حکم دیا اس میں جنتی کے نام لکھ دو, اس میں جہنمی کے نام لکھ دو. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا ہم جب ہمارا لکھ ہی دیا گیا تو ہم جنتی ہوں گے یا تو جہنمی ہوں گے, کوئی بھی ایک ہے, تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں, ہم اس پر یقین کر کے بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی, فرمایا تقدیر کے اندر نہ گھومو, تقدیر میں بحث نہ کرو, تمہارا کام عمل کرنا ہے. کیا فرمایا؟ تمہارا کام. پھر آگے کیا فرمایا؟ اگر تم جنتی ہو تو اللہ دنیا میں تمہیں جنت والے اعمال کی توفیق ہی دے دے گا, تم کرتے رہو گے جنت میں چلے جاؤ گے. اگر تم جہنمی ہو تو اللہ تمہیں دنیا میں توفیق نہیں دے گا, جہنم والے اعمال کرتے ہو پھر جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معلوم ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑی. حالانکہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ جتنے بھی اعتقادی باتیں ہیں اس میں نیکی کے اعتبار سے سب سے بڑی بات تقدیر پر ایمان ہے. اگر تقدیر ہی پر ایمان نہیں جو اللہ کی صفت ہے تو ہم شکر کیسے ادا کریں گے, ہم توبہ کب کریں گے؟ بے تقدیر اللہ کی, بے شر اور خیر اللہ کی طرف سے ہے. اگر مجھے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا تو میں اللہ کا شکر کب ادا کروں گا؟ اگر مجھے جاب مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور اگر گناہ ہو گیا شر کا کام تو میں, اگر مجھے ایمان ہی نہیں ہے تقدیر پر تو میں توبہ کب کروں گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہاتھ سے, کیا کہہ رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں دو باتوں سے. اللہ کے نے کیا, یعنی میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں اس حدیث کو تاکہ تم جلدی سمجھ آ جائے. کہتے ہیں بھائی یار ہاتھ جوڑتا ہوں ایسا نہ کر, اللہ کے واسطے ایسا نہ کر. کہتے ہیں نا جب بہت ہی خطرناک, اللہ کے واسطے ایسا نہ کر. اللہ کے حبیب کہتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, ایسا نہ کرنا. ایک, میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہنا, ایک بات. اللہ اللہ فی اصحابی, کیوں؟ یہ میرے ہاتھ میں تربیت پائی ہے, ان کو برا کہا تو تم نے نبی کو برا کہا, ہے نا. شاگرد کو دیکھتے ہیں تو کس کی برائی ہوتی ہے؟ استاد کی. فرمایا صحابہ کو برا کہا تو تم نے صحابہ کو نہیں کہا, تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا. ان کی تعریف نبی علیہ السلام کی تعریف. فرمایا تم نے ان کو ستایا, ان کو برا بھلا کیا تو تم نے مجھے کہا. فرمایا میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بکواس نہ کرنا. آج تو یہی بات دنیا میں دیکھو, ابو بکر ایسے, عمر ایسے, عثمان ایسے, فلاں ایسے, سارے صحابہ ایسے سوائے چند کے, کبھی نہ بولنا صحابہ کے بارے میں. ان کے لیے تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے نا سرٹیفکیٹ, رضی اللہ عنہم ورضو, ہے نا, میرے اور آپ کے لیے نہیں لکھا ہے, ان کے لیے تو لکھ دیا ہے, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہے, ان کا تو لکھ ہی دیا ہے, ان کو تو دنیا ہی اس جنت کی بشارت مل گئی. دو بات فرمایا, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, ایک تو صحابہ کے بارے میں اور دوسری تقدیر کے بارے میں, کبھی اس کے اندر بحث نہیں کرنا. بس ایمان لے آؤ, اس پر ایمان لے آؤ, ورنہ اللہ کے صفات کو کون سمجھ سکتا, کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. میری اور آپ کی عقل اس بات کی عادی ہے, عادت ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھ کر یقین کرتا ہوں. میری آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تب مجھے علم ہوتا ہے کہ ہاں اس میں ایسا ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ گندی ہے یا اچھی چیز ہے, آنکھ سے دیکھتے ہیں. میں کان سے سنتا ہوں تب یقین آتا ہے. تو چونکہ میں تو آنکھوں کا محتاج ہوں, کانوں کا محتاج ہوں, جب آنکھ ہوگی تو مجھے سمجھ میں آئے گا. مجھے کان ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، میری آنکھ ہی نہیں، میرے کان ہی نہیں، میں بہرا ہوں یا میں گنگا ہوں یا میں آنجا انجا ہوں، تو مجھے تو پھر علم نہیں ہوگا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ ہماری طرح سمیع نہیں ہے، ہماری طرح بصیر نہیں ہے کہ وہ سننے والا ہے. آج کل ہم اسی کو قیاس کر، جیسے میں سنتا ہوں اللہ بھی سنتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اللہ بھی دیکھتے ہیں، میری ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. میری ابتدا کیا ہے؟ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ہاں یہ لال ہے، کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تب جا کر میری عقل میں آیا کہ ہاں اس میں کیا ہے، میں نے یہ دیکھا تب میری عقل میں آیا، تب مجھے علم ملا ہے. اللہ کی ابتدا تو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے، ہماری عقل ہی چھوٹی ہے، ہمارا علم محدود ہے. اس کی انتہا سمجھ میں آتی ہے لیکن ابتدا تو سمجھ میں آتی ہی نہیں. تو یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے، تقدیر بھی. اللہ کا علم الگ چیز ہے، اللہ کے فیصلے الگ چیز ہے، یہ بھی یاد رکھنا. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بیزار ہوں اس آدمی سے جو تقدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو، تقدیر کے بارے میں بحثیں کرتا رہتا ہو. بہت ساری باتیں قرآن میں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور بصرہ میں حضرت یحییٰ ابن یعمر، تابعی ہے، یہ تو تابعی ہے، سب سے پہلے بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا معبد ابن جوہنی تھا، جس نے تقدیر کا انکار کر دیا. معطل ایک فرقہ بنا شروع اسلام میں، جس نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ کی نہ کوئی صفت ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ رزاق ہے، نہ خالق ہے، ورنہ پھر بہت سارے خداؤں کا ماننا لازم آتا ہے. سب سے پہلے فرقہ وہ نکلا، معطل جس کو کہتے ہیں. یہ آدمی تقدیر کا، اللہ کی صفت جو ہے اس کا انکار کرنے والا، معبد ابن جوہنی، سن 80 ہجری میں یہ مرا ہے. حضرت یحییٰ ابن یعمر بصرہ سے عمرہ کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ اپنے ساتھی کے ساتھ گئے تو کہا میں کسی صحابی سے ملوں گا اور میں ان کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں پوچھوں گا. حضرت یحییٰ ابن یعمر کہتے ہم نے مکہ میں عمرہ کر لیا، مدینہ منورہ گئے تو دیکھا میری سب سے پہلی ملاقات مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی، ان سے ہوئی، بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ساتھی ادھر بیٹھ گئے، میں ایک طرف بیٹھ گیا اور میں نے کوشچن شروع کیا کہ حضرت بصرہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، بہت سارا علم ہے ان کے پاس، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب تم واپس جاؤ، ان جماعت سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ دینا کہ عبداللہ ابن عمر تم سے بیزار ہے، کہ عبداللہ ابن عمر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو بتا دینا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم سارے اعمال کرتے رہو، سارے اعمال کرتے رہو، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن تقدیر پر ایمان نہیں، تقدیر کا انکار کرو گے تو ذرہ برابر تمہیں ثواب نہیں ملے گا. معلوم ہوتا ہے کوئی اعمال قبول ہونے والے نہیں ہے. تو تقدیر کے بارے میں ایک تو بحث کرنا ہماری سمجھ سے باہر ہے، اللہ کی صفت ہے بہت بڑی، ہمیں تو صرف ان ایمانیات جو ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر، اس پر ایمان لانا ہے. اب تقدیر کے بارے میں ہمیشہ پانچ چیزیں یاد رکھو، اس کے پانچ مرحلے ہیں. ہمیشہ، کہ پہلے کچھ نہیں تھا، بخاری شریف کے حدیث ہے، کان اللہ، کون تھا؟ صرف اللہ، نہ آسمان نہ زمین نہ زمانہ نہ ٹائم نہ رات نہ دین، کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے، کچھ نہیں تھا. تو کیسے ہمیں سمجھ میں آتا دین کیسا ہے، رات کیسا ہے وغیرہ. پھر نمبر دو، دوسرا مرحلہ، اللہ نے عرش بنایا، عرش، اور پانی کو پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ نمبر دو پر پانی. وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ نے کیا پیدا کیا؟ پانی کو پیدا کیا. اس کے بعد قلم، پین، جس کا ذکر قرآن میں ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، یعنی اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی شکل و صورت، ان کی ساری باتیں لکھ کر. اب کیا کرنا ہے؟ ہماری طرف پیج میں لکھا گیا کہ بھائی بک میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، گویا یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کو لکھ کر کے اللہ نے عرش کے اندر میں رکھ دیا. مثال کے طور پر اللہ نے ارادہ کیا کہ میں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا ہوں، ان کی یہ شکل ہے، ان کی یہ صورت ہے، بس بنا کر کے عرش میں رکھ دی. ایسی ہر چیز ہے، اللہ پاک نے قلم کو کہا لکھ دے، سب کچھ کر لے، اور اللہ پاک نے اس کو کیا ہے؟ کر دی. اسی کو کہتے ہیں وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس کتاب مبین میں، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے ارادے سے وہ پھر اللہ فیصلے کرتا ہے، آج اس کی موت ہے، آج اس کا یہ ہوگا، آج اس کا یہ ہوگا، آج یہ ہوگا، آج یہ ہوگا، یہ سب کچھ جس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں. تو اللہ پاک نے نمبر دو پر عرش اور پانی بنایا، نمبر تین پر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کے پیٹ سے ذریت کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ذرے، لائک اینٹ، قیامت تک آنے والے انسانوں کو نکالا، سارے نکل گئے، اور ان سب سے پوچھا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. سب نے مل کر کہا قالو بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اور وہ موٹی کی شکل میں تھے، دوسری بخاری کی روایت میں، یا کوئلے کی شکل میں تھے، جو موٹی کی شکل میں تھے وہ کہاں جانے والے؟ جنت میں جانے والے ہیں. جو کوئلے کی شکل میں تھے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جانے والے ہیں. بعض روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو میں نے آدم کو دیکھا، دہنی طرف خوبصورت روشن اور بائیں طرف کالے قسم کے لوگ، تو آپ ادھر بھی دیکھ کر مسکراتے تھے، ادھر دیکھ کر روتے تھے. میں نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے آپ مسکراتے بھی ہو، آپ روتے بھی؟ فرمائیے یہ میری امت، یہ میرے جتنے بھی ہے اولاد، یہ جنت میں جائے گی، اس لیے میں مسکراتا ہوں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو مجھے رونا آتا. تیسرا مرحلہ، نمبر ایک اللہ ہی تھا، بس کوئی نہیں. اس لیے اللہ کی صفت کیا ہے؟ حیون، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ میں حیون ہوں، لیکن میری تو موت آئے گی. اللہ کے لیے وہ صفات نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کی صفت کے اپوزٹ ہو، کہ وہ زندہ بھی ہے وہ مردہ بھی ہو جائے گا، وہ صفت اللہ کے لیے نہیں ہوگی. ہاں اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، ہو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا ہے، لیکن اللہ زندہ ہے اس کی اپوزٹ والی بات نہیں ہوگی. اللہ علیم ہے، دوسری طرف اللہ جاہل، اس کی بات نعوذ باللہ نہیں ہوگی. آئی بات سمجھ؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کتنے فرقے اس میں بیٹھ گئے، اور اپنے اوپر قیاس کر لیا جیسے میں ہوں. اس لیے ابتدا میں سارے علماء نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ, لیکن وہ کیسا ہے, کیا ہے, اس پر بھی میرا ایمان ہے, لیکن وہ کیسا, اس کی کیفیت مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ عرش پر ہے, عرش ہے, عرش پر کیسے ہے, اس پر میرا ایمان ہے, کس کیفیت سے, یہ مجھے معلوم نہیں ہے. بعد کے متاخرین علماء نے, اشاعرہ, ماتوردیہ, محدثین, انہوں نے کہا کہ اللہ کی ان الفاظ کی تعویل کر دی. شروع کے علماء نے تنظیف علی التفویض کر دی کہ اللہ کو ہم اپنے ساتھ شریک, اس کی طرح مشابہت نہیں دے سکتے کہ میں دیکھتا ہوں ایسا وہ بھی دیکھتا ہے, میں سنتا ہوں ایسا وہ بھی سنتا ہے, نہیں, اس میں ہم مشابہت نہیں کر سکے, یہ تنظیف ہے. گویا اللہ کے بارے میں ہم اس میں اللہ کے لیے ہم تفویض کر دیتے ہیں کہ یعنی اللہ کا یہ معاملہ اللہ کو سپرد کر دیتے ہیں, اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسا ہے. بعد کے علماء نے انہوں نے پھر تعویل کر دی, جس کو کہتے تفویض علی تعویل. تعویل کا کیا مطلب ہے, ہاں میرا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, یداہو بل یداہو مبسوطتان, اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اب ہاتھ کیسے ہیں, اس کا مطلب ہماری طرح ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے, کہ اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت پھیلی ہوئی ہے. یکشف یوم یکشف انساک, قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا, تو کیا میری پنڈلی اور اللہ کی پنڈلی برابر ہے, پنڈلی سے کیا مراد ہے, فرما اس سے مراد قیامت کے دن پنڈلی سے مراد شدت, کہ اللہ بہت شدت سے فیصلہ کرے گا, بہت خطرناک حالت ہوگی. تو گویا اس طرح تعویل کی ہے علماء کرام نے, بعد کے متاخرین علماء نے, تاکہ لوگ, اس لیے کہ بعد میں ایک جماعت آئی جنہوں نے انکار کیا ان سے چیزوں کی, تو ان کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے تعبیر کی ہے. تو گویا اس میں یہی بات ہے کہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے فیصلے ہیں, یہ ساری باتوں پر میرا اور آپ کا ایمان ضروری ہے. تو سب سے پہلے اللہ تھا, کوئی چیز نہیں تھی, پھر اللہ نے عرش پانی کو پیدا کیا, پھر آدم کو پیدا کیا, اس کے بعد چوتھے نمبر پر ماں کے پیٹ میں اللہ نے بچے کو پیدا کیا. اب اس پر فرشتہ مقرر ہے, وہ فرشتہ ہر وقت ماں کے پیٹ میں, بچہ دانی میں, وہ جو نطفہ ہے, اب نطفے سے شکل اختیار کرتا ہے, 120 دن, 120 دن, 4 مہینے, اس میں پھر نطفے سے پھر خون کا لوترا, پھر کیا, پھر کیا, پھر کیا, اس طرح پورا بچہ, اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کے بال, اور اس کی زبان, پھر اس کا ناک, پھر اس کے اندر میں ہاتھ, اندر کی ساری باتیں, اور اس کی انگلیاں, اس کے ناخن, یہ جتنی بھی چیزیں, سب کچھ اندر میں تیار ہوتی ہے 120 دن کے اندر میں. پھر 120 دن جب ہو جاتے ہیں تو یہی فرشتے جو موجود ہیں وہ اللہ کے سامنے جو جاتے رہتے ہیں, اب یہ ہوا, اب یہ ہوا, رپورٹ دیتے ہیں, اب یہ ہوا. جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے جا کر, اللہ کو تو سارا علم ہے, اب ہم کیا کریں, بچہ تیار ہو گیا, تو اللہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ ان کے لیے 4 چیزیں لکھ دو, کیا عمل کرے گا یہ دنیا میں, اس کے عمل لکھ دو, اس کی موت لکھ دو, اس کا رزق لکھ دو, اور نمبر 4 پر یہ نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا, اللہ کا فرما بردار بنے گا یا اللہ کا نافرمان بنے گا, جاؤ اس کو لکھ دو, یہ چوٹی چیز ہے. تو گویا ماں کے پیٹ میں اس بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے رزق کتنا, اس لیے حدیث میں آتا ہے آدمی مرتا نہیں جب تک کہ اس کا ایک قطرہ دانا اور پانی کا, اس کا جو ایک گھونٹ جب تک پورا نہ ہو جائے, اور ہوا جو اس کو سانس ہے جب تک اس کے سانس پورے نہ ہو, جب کھانے کا لقمہ پورا نہ ہو, جب تک پانی کا قطرہ پورا نہ ہو, وہاں تک اس کی موت نہیں آتی. جو لکھا ہے وہ پورا ہوتا ہے, اسی لیے جب مردے کو پانی پلایا تو آدھا اندر آدھا باہر نکل گیا, روح جتنا لکھا اتنا ہی. یہ 4 مرحلے. 5واں اب یہ اس کا ظہور ہوتا ہے, یعنی یہ دنیا میں آ گیا، اب آنے کے بعد یہ نیک، یہ بد، یہ کیا، یہ کیا، پھر وہ مر جاتا ہے، اب کفر کی حالت میں مرا انسان، ایمان کی حالت میں ملا، کس حالت میں؟ یہ سب ظہور ہو جاتا ہے۔ یہ پانچ مرحلے ہیں تقدیر کے، جو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے لیے انسان کے لیے ظاہر فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب ولی اللہ صاحب نے ساری باتیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھی، اور اس کے بعد پھر اپنا واقعہ نقل فرمایا ہے، سبحان اللہ عجیب۔ فرماتے ہیں، دہلی میں تھا اور دو مسلمانوں کی پارٹیوں میں انبن ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ انبن یعنی ناراضگی پیدا ہو گئی۔ تو میں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک ان لوگوں میں رحمت پیدا کر دے تاکہ آپس میں جوڑ ہو جائے۔ اللہ کرے آج دنیا میں فتنے ہو رہے ہیں، ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ آپس میں جوڑ پیدا کرے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ تبلیغ کا جو آج کل چل رہا ہے، دو اللہ اس میں کیا ہے، جوڑ پیدا کر دے۔ یہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ سب کچھ تیار کرتا ہے پھر اتارتا ہے، بہت سارے اس کے واقعات ہیں۔ میں شاہ صاحب کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک ان کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دے، تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور اترتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک نور اترتا ہے اور اس کی کرنیں جو ہے وہ ہر ایک کے دل میں جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری دعا ختم ہوئی، ابھی کچھ دیر ہوا، یہ دونوں طرف سے پارٹی کھڑی ہوئی کہ اتنی محبت ہو گئی کہ ایک دوسرے سے ملنے لگے، گلے لگانے لگے۔ کوئی عالم مثال میں کبھی کشف کے ذریعے سے اللہ والوں کو نظر آتا ہے، یہ اوپر سے آتا ہے۔ حضرت اپنے ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ظہر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا بچہ تو بیمار ہی تھا۔ حضرت کا، شاہ صاحب کا، شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، بہت بڑے عالم گزرے شاہ ولی اللہ صاحب بھائی، یہ تو ہم صرف نام سنتے ہیں، ان کی زندگی کارنامے دیکھو۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ میرا بچہ تو بیمار تھا، میں نے دیکھا اوپر سے موت کی شکل اتر رہی ہے۔ کیا اتر رہی ہے؟ آسمان سے موت کی شکل اتر رہی ہے۔ مغرب عشاء کا وقت آیا، میں نے دیکھا میرے بچے کی موت ہو گئی، گویا میں نے اس شکل کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا ہے۔ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کیا فرمایا، میں نے نائل، ریور آف نائل اور فرات کو میں نے کہاں دیکھا، سدرۃ المنتہا میں دیکھا، حالانکہ وہ تو دنیا میں ہے نا، گویا اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان میں دیکھی۔ لوہے کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے لوہا کی مثال اللہ نے بنائی ہوگی، پھر اللہ نے اس کو دنیا میں اتارا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عالم مثال میں دیکھا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، میں نے دیکھا پرندوں کی صفوں کی شکل میں سایہ بنا کر کے کھڑی ہے، گویا قیامت کے دن جو اس کو پڑھتا رہے گا وہ قیامت کے دن اس کے سائے میں ہوگا اور اس کے سائے میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، تو آپ نے کہا میں نے جنت اور جہنم کو قبلے کی دیوار میں دیکھا۔ اور آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، وہ محراب رسول نہیں دیکھتے آپ، دیکھتے نا، اس محراب میں آپ کو کیا نظر آیا، جنت اور جہنم نظر آئی۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نماز میں آگے بڑھ گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز میں پیچھے ہٹ گئے، کیا بات ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عالم مثال میں اللہ پاک نے مجھے جنت دکھائی اور اس میں میرے جنت میں بہت ساری قسم کے فروٹ دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی، میں نے انگور بھی دیکھے، میں نے چاہا کہ جا کر ایک کھوشا، ایک بنچ توڑ لوں اپنی امت کے لیے، جنت کا یہ جنت کا یہ گریپس ہے تاکہ میری امت کھائے، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا، میرے ذہن میں آیا کہ امت کو پھر علم غیب پر یقین نہیں رہے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے نہیں توڑا، اور اللہ کے حبیب جنت کا بنچ لے لیتے۔ فرمایا حضرت پیچھے کیوں ہٹے آپ؟ فرمایا میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، اور اس کی آگ، اس کی تپش میرے سامنے آئی گرمی، تو میں پیچھے ہٹنے لگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنا سایہ، تم سب کا سایہ میں نے اس جہنم، میں نے اس جگہ میں دیکھا ہے، ایسا نظر آتا ہے مجھے. وہ سامنے عالم مثال ہے، جیسے ہم نے میرا میں دیکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا. ایک بات ضرور یاد رکھے کہ تقدیر کا اسباب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو مرنے والا، بیمار ہو گیا ابھی، یہ مرنے والا ہے تو میں دوا کرنا چھوڑ دوں، یہ مطلب نہیں ہے. ہر میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقدیر کا اسباب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہمیں تو اسباب کے درجے میں کام کرنا ہے کہ ایک آدمی کو چشمے کی ضرورت ہے، نظر نہیں آتا تو کہنے ایسا ہی ہو جاؤں گا، میری تقدیر میں لکھا ہے میں انڈا ہو جاؤں گا. نہیں نہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کرو، جب وقت آئے گا جو ہونے والا وہ ہوگا، وہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو ہونے والا ہے. ایک آدمی مرنے والا ہے، ایک آدمی بیمار، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہاسپٹل نہ لے جاؤ، ایمبولینس کو نہ بلاؤ. نہیں، جہاں تک اپنی کوشش ہے وہ تو کرو، آگے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. ارے میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید آپ کے ذہن سے اوپر سے تو نہیں جا رہی نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤ، حدیث میں آتا ہے. شام گئے، شام کے ایک علاقے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بھیجا تھا. لشکر، ان کے قائد کون تھے؟ سپہ سالار، سید، لیڈر کون تھے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام فرمایا، میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، سب سے زیادہ امین، ان کے بارے میں کہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے لشکر بھیجا تھا، وہاں پہنچ گئے. شام میں پہنچے، بالکل اس علاقے کے، شرر نام کا ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، شرر نام کا، وہاں پر پلیگ کی بیماری آ چکی تھی. کتنے صحابہ انتقال کر گئے؟ 10,000 صحابہ اس پلیگ کی بیماری میں، 10,000 صحابہ کا اس بیماری میں انتقال، جس کو ٹاؤن کی بیماری کہتے ہیں، پلیگ کی بیماری کہا جاتا ہے اس میں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں بارڈر کے قریب، بالکل اس علاقے میں داخل نہیں ہوئی. بس ابو عبیدہ بن جراح تشریف لائے، فرمایا یا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں شام جا رہا ہوں، شہر کی طرف. ارے صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے. فرمایا وہاں تو پلیگ کی بیماری ہے، میں کیوں آؤں؟ میں ذرا ادھر چلا جاؤں شام کی طرف. فرمایا افرار من التقدیر. کیا کہا؟ اب تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ موت تو وہاں بھی آئے گی، موت تو یہاں بھی آئے گی، اب بھاگ کیوں رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کاش کہ ابو عبیدہ بن جراح تیرے سوا کوئی اور یہ بات کرتا، لیکن تیری زبان سے یہ بات. فرمایا ادھر جانا اور ادھر جانا دونوں تقدیر میں ہے، میری تقدیر میں، میرے اختیار میں ہے، میں اس میں سے اچھا کیوں چوز نہ کروں؟ انسان کے اختیار میں تو ہے نا، میں میرے اختیار میں ایمبولینس کو بلاؤں، ہے کہ نہیں بھائی؟ کہ پھر ایسے ہی چھوڑ دوں کہ مر جائے؟ جی میرے اختیار میں ہے کہ میں ایمبولینس کو بلاؤں اور اس کو جلدی جلدی لے جاؤں ہاسپٹل تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ تو میرے اختیار میں ہے، تو اچھائی تو میرے اختیار میں ہے. تو ادھر جائیں گے پلیگ ہے، ادھر شہر میں کچھ نہیں ہے، تو میرے اختیار میں ادھر جانا بھی میری تقدیر میں ہے، ادھر جانا بھی، ان دونوں میں سے میں اچھی چیز کیوں اختیار نہ کروں؟ مر جانا بھی تقدیر میں ہے اور اس کے لیے اسباب کے درجے میں، لے جانا بھی تقدیر میں ہے، تو میں کیوں اچھا کام نہ کروں کہ اس کو لے جاؤں؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر جا رہا ہے؟ ہاں یہ بات چل رہی تھی. جیسے ایک آدمی، ایک فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابو عبیدہ تو بکریاں چرانے کے لیے جائے تو ایک علاقے میں بہت گھاس ہے اور ایک علاقے میں بالکل ڈراؤٹ ہے، بالکل بالکل گھاس نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اچھائی کی طرف جائے گا نا، جہاں بکریاں کو گھاس مل جائے، سبزہ مل جائے. فرمایا یہ بھی تقدیر میں ہے، یہ بھی تقدیر میں ہے، تو اس کو کیوں چوز نہیں کرتا جبکہ تیرے اختیار میں ہے؟ یہ مثال دی. بس بات چیت چل رہی تھی بحث، اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ امیر المومنین فرماتے عبد الرحمن کتنے بڑے صحابی ہے تو. فرمایا یہ بحث ہو رہی ہے ان سے میری اس طرح کی. فرمایا عمر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. اب کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے. فرمایا کیا حدیث سنی ہے؟ فرمایا جس علاقے میں پلیگ کی بیماری ہو تو جو اندر جا چکا ہے وہ باہر نہ آئے اور جو باہر ہے وہ اندر نہ جائے. سبحان اللہ کیا بات کہی. فرمایا جو اندر میں آلریڈی ہے وہ موت سے نہ بھاگے اور جو باہر ہے وہ موت کے منہ میں نہ جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ اللہ اکبر میری بات نبی کی بات سے برابر جیسی ہو گئی ہے. اب شاید آپ کو تقدیر کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھے تقدیر کی تین قسمیں. یہ بات مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ. بھائی یہ تو بہت محنت کا کام ہے, کہاں کہاں سے تلاش کر کے میں آپ کو موٹی دے رہا ہوں. کہاں کہاں سے لاتا ہوں. 50 تفسیر تلاش کرو تب ملتا ہے. یہ سب مل کر ایک کھچڑا بنا تو آپ کو دیتا ہوں میں. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں تقدیر کی تین قسمیں. تقدیر معلق, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ میرے اور آپ کے اعتبار سے معلق کے معنی لٹکا ہوا, اللہ کے اعتبار سے لٹکی ہوئی نہیں ہے. میرے اور آپ کے اعتبار سے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا, تم والدین کی خدمت کرو گے تو تیری عمر میں برکت دوں گا, تیری روزی میں برکت دوں گا, تو گناہ کرے گا جھوٹ بولے گا تیری روزی میں برکت کو اٹھا لوں گا وغیرہ وغیرہ. یہ تقدیر معلق ہے. نمبر دو تقدیر مبرم, جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا جس کے بارے میں کہا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا اللہ نے کہا کہ میں اے نبی تمہاری امت کو 50 نماز کا حکم کرتا ہوں. تو اللہ کے حبیب جاتے جاتے کتنی ہو گئی؟ وہ تو واقعہ تمہیں معلوم ہے, ہے نا. اب اس کے بعد کیا کہا؟ جاؤ تمہاری امت کو میں 5 نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں, لیکن میں نے اپنے تقدیر میں لکھ دیا ہے 50 کا, تو ان کو میں 50 ہی کا ثواب دوں گا, 5 کا نہیں. ارے میری بات سن میں آ رہی ہے؟ یہ ہے تقدیر. تقدیر مبرم جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا. اور مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جو ایک اور بات لکھی ہے تیسری تقدیر, فرمایا یہ تقدیر وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. اللہ جب چاہے بدل دے اور اللہ جب چاہے نہ بدلے. فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے. یہ صرف اللہ کسی کی نیکی کسی کو کام آ جائے تو بدل دے, کسی کا فیصلہ اللہ کو پسند آ جائے تو اس کی تقدیر بدل دے. یہ صرف اللہ کی قدرت میں ہے, کسی کی قدرت میں نہیں ہے. اس پر مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان فرماتے ہیں بہت عجیب اپنی کتاب میں. اس کو بیان کر کے فرمایا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ بہت بڑی تھی. الف ثانی کے معنی ہر ہزار کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو وہ کام کرتا ہے کہ جو فتنے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. مجدد الف, الف کے معنی 1000, الف ثانی. تو سبحان اللہ ان کی اس خانقاہ میں ایک مفتی صاحب تھے جن کا نام مفتی عبداللہ تھا. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے خواجہ معصوم بیٹے کا نام ہے, اور بھی اولاد تھی, ان کے استاد ہوتے تھے اور یہ خانقاہ میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ مفتی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے آپ مجھے چھٹی دیجئے, مجھے لاہور جانا ہے. فرمایا جاؤ. لاہور چلے گئے. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ میں تھے. مراقبہ میں سر اٹھایا, اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹے مفتی عبداللہ تو لگتا ہے ہندو بن گیا. کیا کہا؟ ہندو بن گیا. اللہ اکبر. تو ان کے تو بیٹے جو تھے وہ حضرت کے شاگرد تھے, تو انہوں نے لگے ابا دعا کر دو نا حضرت کے لیے, ابا دعا کرو. اتنے میں دیکھا کچھ دن ہوئے کچھ دین ہوئے تو وہی مفتی عبداللہ صاحب ہے وہ جو دو چادر جو مندر کا جو پنجاری ہوتا ہے نا پنڈت وہ پہنتا ہے نا دھوتی اور یہ پہنی ہے اور حضرت کی چوٹی ہے. کیا ہے یہ سب بال نہیں ہے چوٹی ہے اور آ رہے ہیں ہاتھ میں بوٹ لے کر چھوٹا سا آئیڈل لے کر اتنا بڑا مفتی حضرت کی خانقاہ میں آ رہا ہے حضرت کے پاس بیٹھا. حضرت نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا اپنے سارے مریدین کو ان کو کچھ کہنا نہیں ہے چپ. ایک دن خانقاہ میں بیٹھے حضرت سے کہہ رہے تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. مفتی صاحب کیا کہہ رہے مجھے دلفسانی سے تم ان کو گمراہ کر رہے ہو آؤ نا اس کی عبادت کرو. کس کی بٹ کی عبادت کرو. اللہ اکبر. مفتی صاحب کہاں عبادت کرنے والے تھے سمجھاتے رہے نہیں عبادت کی تو بوٹ کو اٹھایا وہ مفتی صاحب وہی شکل میں ہندو کی شکل میں چلے گئے لاہور. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت نے پھر مراقبہ کیا اور مراقبہ کے بعد سر اٹھایا تو کہا لو تمہارے مفتی صاحب کو اللہ ہدایت دے رہے. وہ مفتی عبداللہ صاحب واپس آ رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں نارمل کپڑے میں جس کپڑے میں گئے تھے بالکل اچھی شکل میں بال بھی مونڈا دیا چوٹی بھی نکال دی دھوتی بھی نکال دی نارمل کپڑے میں آ رہے ہیں حضرت کے سامنے رو رہے ہیں. حضرت سے کہا میرے لیے بھی دعا کر دی میں بھی توبہ کی ہے آپ بھی دعا کر دیجئے. تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت سے پوچھنے لگے ابا جان یہ کیسے ہوا یہ لاہور ہے تم یہاں ہو جی سندھ میں یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا میں نے مراقبہ میں دیکھا جی. تو ان سے پورا واقعہ پوچھا کہ کیا گزری ہے کیسے ہو گیا. تو وہ مفتی عبداللہ کہہ رہے ہیں میں یہاں سے جا رہا تھا لاہور راستے میں میں نے ایک پنڈت کو دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ یہ کافر آدمی اللہ کو نہیں مانتا سارے اسی بٹ کی پوجا کرتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں کیسے پاگل ہیں. میں ان کے پاس جا کر بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میرے دل کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی اور میں بالکل ایسا ہو گیا جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں. تو اس سامنے پنڈت نے مجھے اپنے مذہب کی دعوت دی میں نے قبول کر لی. حضرت نے فرمایا جب یہ چیز تجھے نکلی تیرے دل سے اللہ نے مجھے مراقبہ میں عالم مثال میں بتلایا کہ تیرا ایمان نکل گیا ہے تیرے دل سے. یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے وہ ایسا نہیں ہے تو بہت بڑا مولوی ہے تو میں تجھے ہدایت ہی دیتا رہوں وہ جو چاہے کر سکتا ہے. شراب کے اڈے میں پرنے والے کو ولیوں کا سردار بنا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. وہی اللہ بڑے بڑے اپنے قریب ہونے والے کو ہدایت کو لے کر گمراہ بھی کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. فرمایا جب میں لاہور گیا تو میں ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا اتنے میں میرے اندر کوئی چیز داخل ہوئی تو میں رونے لگا ایک دم کیفیت میری بدل گئی. فرمایا میرے بیٹو یہ جو اس کے سینے میں داخل ہوئی کوئی چیز تم بیٹو تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا استاد کے لیے دعا کرو میں دعا کرتا رہا تو میں نے مراقبہ میں دیکھا عالم مثال میں دیکھا کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجدد الف ثانی میں تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی والا مقام دیتا ہوں. کون سا مقام؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو مقام یہ آپ حضرت کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے. فرمایا ان کو جو مقام دیا تھا میں تمہیں وہ مقام دیتا ہوں. تو میں نے مراقبہ میں کہا اللہ جب تو مجھے وہ مقام دیتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو بھی دعا کرتے تھے اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا تھا اے اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ مفتی یہ جو دین سے ہٹ گیا ہے تو اس کے سینے میں دوبارہ ایمان کو ڈال دے. تو میرے بیٹو تم نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا تو میں نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کے دل میں ایمان دوبارہ پیدا کر دیا. یہ روٹے ہوئے میرے سامنے آئے اور توبہ کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے مجدد اس پر فرماتے ہیں کہ تیسری تقدیر کسی کو معلوم نہیں اللہ کے علم میں ہے فرشتوں کو بھی پتا نہیں. کسی کا علم یا کسی کی نیک باتیں کسی کی اچھی باتیں اللہ کو پسند آ جائے اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. یہ چیز خیر آج تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اسی پر یاد رکھو کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ دو چیزوں میں کبھی نہ گرنا، ایک تو صحابہ کرام کی برائی بیان نہ کرنا، اور نمبر دو پر تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرنا. ہمارا ایمان ہے والقدر خیره وشره من اللہ تبارک و تعالی، اس پر ایمان ہے اور اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی ساری صفات کے اوپر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. میری آنکھ پر اس کی آنکھ کو قیاس نہیں کر سکتے، میری سمع پر اس کے سماعت کو قیاس نہیں کر سکتے، میری زبان پر اس کی زبان، میرے ہاتھ پر اس کے ہاتھ نہیں. نہیں، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں، اللہ کو عرش پر بیٹھا، اس کو قیاس نہیں کر سکتے. جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا یقین نہ ہو جائے، ایمان نہ ہو جائے کہ جب اللہ کسی چیز کو ہٹا دے تو اس کو کوئی لا نہیں سکتا، اور جب اللہ کوئی چیز لے آئے تو اس کو کوئی روک، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. چلو آج تو ایک ہی آیت ہوئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، آیت نمبر 39 ہوئی صرف، کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کے پاس سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی تقدیر ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے سامنے ہم زبان نہیں کھول سکتے. بس یہاں تک باقی رکھتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا اسی ایک آیت کے اوپر. مجھے سمجھانا تھا تقدیر کیا ہے، اس لیے میں نے کھول کر بات کر دی، اور بہت آسان انداز میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذل جلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ یہ تیرا محبوب تیرا کلام ہے، اے اللہ تیری ذات جتنی بڑی اتنا بڑا تیرا کلام بھی ہے، تیرے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ بھی تیری صفت ہے اللہ، یہ مخلوق ہماری طرح نہیں ہے، یہ تیرا کلام، یہ تیری صفت ہے. اے اللہ اس کی محبت میں ہم رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو پیش کر کے ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی ریکویسٹ کر سکے، یہی ایک عمل. اے اللہ اگر تجھے محبوب آ جائے کہ تیرے قرآن کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں سننے اور سمجھنے کے لیے، اللہ اس عمل پر ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما. اس عمل کے طفیل اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی بری پلاننگ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، دین کی رکاوٹ، دین میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نصیب فرما. اے اللہ برائیوں سے، غیبتوں سے، بری سوچ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما. غلط پلانوں بنانے والوں کو اے اللہ تو ہدایت نصیب فرما، تو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت لکھی ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو صفے دنیا سے ختم فرما. یا اکرم الاکرمین ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری قبر بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اے اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں اے اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما. اے اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جس قسم کی بھی مشکل میں پھنسے ہو، اللہ سب کے لیے آسانی کا فیصلہ فرما، سب کے لیے سہولتوں کا فیصلہ فرما، حلال روزی حاصل کرنے کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. دور دور سے لوگ تیرے قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے آتے ہیں، ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کا سننا سمجھنا قبول فرما. ریسیور کے ذریعے سے، ویب سائٹ تفسیر رسالے کے ذریعے سے دنیا میں لوگ تفسیر سن رہے، سارے سننے والوں کو قبول
قبول فرما، مکسلر کے ذریعے سے لوگ سن رہے ہیں سب کو قبول فرما، آن لائن پہنچانے والوں کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، اور سن کر سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما اللہ. قرآن کی وجہ سے اور تیرے پیارے حبیب کی حدیث کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس محبت پر ان کی آل اولاد کو بھی علماء اور صلحاء میں سے بنا دے. اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے، نبی علیہ السلام کے طفیل اور ہمارے اس عمل کے طفیل اے اللہ تو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک.